چیز سے منع کر دیں اسی وقت وہ حرام ہو جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے تو فرض ہو جاتی ہے, فرض واجب بھی نہیں فرض ہو جاتی ہے. اور کسی چیز سے روک دے تو حرام ہو جاتی ہے. اصل قاعدہ یہی ہے. البتہ کبھی کسی قرائن سے اگر پتہ چل جائے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر نہیں دیا بلکہ محض شفقت کے طور پر رہنمائی فرمائی ہے تو پھر یہ فرض کے حکم میں نہیں ہوتا. تفصیلات اس کی بہت ہیں, کبھی موقع آئے گا تو بتا بھی دیں گے. لیکن اصل طریقہ یہی, اصل بات یہی ہے, اصل قانون یہی ہے جو قرآن میں اس میں آ گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, تمہیں رسول جو کچھ دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ, وہ حرام. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خود سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور کلام کو, تو وہ بالکل ایسے تابع فرمان تھے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج ہم پڑھتے ہیں حالات میں تو خوشی بھی ہوتی ہے, حیرت بھی ہوتی ہے. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں علیہ صاحب صلاۃ وسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, سامنے صحابہ کرام موجود تھے. اس زمانے میں مسجد بھی چھوٹی سی تھی, سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. خطبے کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آ رہے تھے مسجد نبوی کی طرف, راستے میں تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ, وہی راستے میں بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ تحقیق بعد میں کی کہ مخاطب کون ہے, اس لیے کہ الفاظ عام تھے کہ بیٹھ جاؤ, تو جس نے سنا اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ پر واجب ہو گیا بیٹھنا, حالانکہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی ان کو بٹھانا تھا جو سامنے تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی کیا مراد, اور اس اصول کو جانتے تھے کہ جب رسول کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے, اس کے خلاف ورزی جائز نہیں رہتی, حرام ہو جاتی ہے, فوراً ہی زمین پر بیٹھ گئے. یہ ان کے تفقہ کی شان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفقہ صحابہ کرام میں معروف تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ سے ماخوذ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو اصل قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اسی وقت وہ فرض ہو جاتا ہے, الا یہ کہ کوئی اور سبب ایسا سامنے آ جائے اور دلیل آ جائے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. مثلا یہ کہ حکم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فرض کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اب یہ عمل جائز ہو گیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہے, حالت احرام میں آپ کو معلوم ہے کہ شکار کرنا جائز نہیں, حرام. حالت احرام میں جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے عمرہ یا حج کا, تو جب تک حالت احرام میں کسی قسم کے کسی جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا, حرام ہوتا. لیکن جب احرام سے فارغ ہو جائیں گے تو اب شکار کرنا جائز ہو جائے گا. اس مضمون کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ, تمہارا احرام ختم ہو جائے, احرام سے حلال ہو جاؤ, تمہارا احرام ختم ہو جائے تو اب شکار کر لو. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ احرام اتارتے ہی سب کے سب بندوقیں لے لے کر شکار کے لیے جنگل میں چلے جائیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے. بلکہ کیا مطلب ہے کہ اب ممانعت ختم ہو گئی تمہاری, شکار کرنے کی جو ممانعت تھی اب وہ ختم ہو گئی, اب شکار کرنا جائز ہو گیا. تو حکم عام طور سے تو قاعدہ یہی ہے کہ جب آ جائے تو وہ چیز واجب التعمیل ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے, اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد فرض کرنا اور لازم کرنا نہیں ہے, بلکہ بیان کرنا ہے صرف جواز کو کہ اب یہ جائز ہے. ہر جگہ اگر اس کو واجب ٹھہرائیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک بیچارے گاؤں کے آدمی تھے, پڑھے لکھے تو تھے لیکن گاؤں میں رہے تھے, شہر میں کبھی نہیں آ کر رہے تھے, یہاں کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے, تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا, زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو کسی کام سے کچہری میں جانا پڑا, عدالت کی کسی عمارت میں یا سرکاری کسی عمارت میں, کئی منزلہ عمارت تھی. تو جس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے, اپنے بیٹے کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے یا کوئی بھائی تھا چھوٹا, واپس آئے تو تھکے ہوئے حالت خراب, کہنے لگے میرا تو حلق خشک ہو گیا. حالانکہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا, بری حالت, کہنے توبہ 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 توبہ, کیسا ظلم ہے, کیسا ظلم ہے, مصیبت ہے. پوچھا بھائی کیا مصیبت ہے, کیا قصہ ہوا, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے صاحب جب گیٹ میں داخل ہوئے, عمارت کے دروازے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک برتن لکھا ہوا تھا, گملے کی طرح کا بڑا لکھا ہوا تھا, اس میں تھوکیے. کیوں کہ میں نے اس میں تھوک دیا. اس کے بعد پھر جب زینے پہ چڑھنے لگے تو آدھے زینے پہ چڑھ کے وہاں رکھا ہوا تھا ایک برتن ایسے ہی, اس میں لکھا تھا اس میں تھوکیے, ٹھیک ہے میں اس میں تھوک دیا. اب جتنا بھی میں چڑھتا جاؤں ہر جگہ یا اللہ تھوکتے تھوکتے تھک گیا, مصیبت میں آ گیا. پھر واپسی میں بھی کہیں اسی مجھے مصیبت سے واپس پڑا. تو پتہ نہیں تمہارا شہر کیسا ظالم ہے, بس کسی کے منہ میں ہم پھوک نہ ہو تو کیا کرے آخر. تو بیچارے پریشان تھے. ہے تو اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہ تھوکیے, اس میں تھوکیے قانون نے لکھا ہے, لیکن قانون ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا رہا ہے, قرینے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور تھوکو, بلکہ مطلب یہ کہ اگر تھوکنا ہے تو اس میں تھوکو, اگر تھوکنا نہیں ہے تو چھٹی کرو. خیر تو اصل قانون یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ جائے کہ یہ کرو تو فرض ہو گیا. لیکن اگر کوئی دلیل قرینہ ایسا سامنے آ جائے جس سے معلوم ہو کہ لازمی طور پر یہ حکم, اس حکم کی تعمیل مقصود نہیں ہے, تو پھر وہ کہیں اس کو کہا جائے گا کہ جواز ظاہر کرنے کے لیے ہے, کہیں کہا جائے گا کہ مستحب ظاہر کرنے کے لیے ہے, کہ ایسا کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. مثلا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کرو لیکن کبھی اس کے خلاف بھی عمل کر لیا. مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا, بلکہ ایک اور سمجھ لیجیے بات, کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا. لیکن ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا, یہ علامت کس بات کی ہے؟ کہ وہ منع کرنا حرام ہونے کے لیے نہیں تھا. کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے, اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا ارتکاب نہ کرتے. ایک موقع پر آپ نے بیٹھ کر پانی پیا, تو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ آپ نے جو حکم دیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو بیٹھ کر پیو یہ فرض نہیں ہے, اور کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف, اور وہ جو آپ نے کر کے دکھایا یہ بتانے کے لیے کہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے مگر ہے ادب کے خلاف. تو خیر لمبی بحثیں تفصیلات ہوتی ہیں, تفصیلات اس میں ہیں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت کا مفہوم تاکہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ,
تم کو رسول جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. قانون اس کا یہی ہے کہ وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے فرض ہو گئی اور جس سے روکا گیا وہ حرام ہو گئی. البتہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہوگی, قرینہ موجود ہوگا, تو اس کے مطابق عمل ہو جائے گا. ایک اور جگہ سورہ نجم میں فرمایا, یہ جو آیت تھی میں نے پڑھی, ما آتاکم الرسول الی آخری, یہ سورہ حشر کی آیت اور یہ ہے, وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا, سورہ نجم کی آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بات نہیں کرتے اپنی خواہش سے, یعنی اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتے ہیں آپ, بلکہ ان هو الا وحی یوحا, مگر وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے. یعنی دینی معاملات میں, دین کی باتوں میں آپ جو کچھ بات کرتے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے مطابق ہوتی ہے, اس کے خلاف نہیں ہوتی. ہاں دنیا کے معاملات میں کسی کو کوئی مشورہ دے دیا, کچھ بات کہہ دی, اس کے وہ مراد نہیں ہے. دین کے معاملات میں کبھی فلاں چیز جائز ہے, فلاں ناجائز ہے, فلاں چیز فرض ہے, فلاں چیز واجب ہے, یا فلاں چیز کا اتنا ثواب ہے, فلاں چیز کا کرنے سے اتنا گناہ ہے, یہ دین کی باتیں ہیں. ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے, بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. جب یہ بات ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات اور احکام کی پیروی لازم ہے, واجب ہے, فرض عین ہے, فرض ہے. اور فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو, فاتبعونی میری پیروی شروع کر دو, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس میں کیا بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے, پیروی کرے. اگر وہ پیروی نہیں کر رہا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوں. اللہ کی محبت کا تقاضا لازمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے, اتباع کیا جائے. اور اتباع کیا وہ کہ جس چیز کا حکم دے دیا وہ کرو, جس سے منع کر دیا اس سے بھاگ آ جاؤ. جو طریقہ آپ نے اپنی زندگی کا تم کو دکھلا دیا اس کے مطابق زندگی گزارو, اس کے خلاف کرنے سے اجتناب کرو. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم پیروی کرو میری, یحببکم اللہ, تو پھر تمہاری محبت کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ایک عجیب بات ہے, عام قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے, اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے, محبت جتنی چاہو کرو وہ معتبر نہیں ہے, مجھ سے جتنی چاہو محبت کرو وہ معتبر نہیں, معتبر وہ اس وقت ہوگی جب میرے رسول کی پیروی کرو گے. جب میرے رسول کی پیروی کر لو گے تو پھر میں محبت کا جواب محبت سے دوں گا, اس کے بغیر محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا تمہیں. تم مجھ سے جتنی چاہو محبت کرو, لیکن اگر میرے رسول کی پیروی نہ کی تو میری طرف سے تمہیں محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا. محبت کا جواب محبت سے اگر چاہتے ہو تو اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو, تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا. کیا رسول میرا محبوب ہے, اور محبوب سے کوئی محبت کرے تو محبت کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو لازمن تم پیروی کرو، پیروی کرنی پڑے گی تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ مغفرت کر دے گا تمہارے گناہوں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. چنانچہ صحابہ کرام کا جو حال تھا وہ یہی تو تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل سنت کے ساتھ میں ڈھال دیا تھا، لباس پوشاک میں، گفتگو میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نماز میں، عبادت میں، معاملات میں، تجارت میں، محنت میں، مزدوری میں، ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین جو عالم اسلام کے حکمران تھے اور جن کے دور میں دو سپر طاقتوں کو زیر کیا مجاہدین اسلام نے اور ان کے بھیجے ہوئے دستوں نے، قاضی ان کے بھیجے ہوئے دستوں نے، سراکو اور قیصر تھے، یہ سپر طاقتیں تھی دنیا کی، اور اس وقت کی جتنی معروف اور متمدن دنیا تھی وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک حصہ کسرا کے ماتحت تھا اور دوسرا قیصر کے ماتحت. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان دونوں طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے اسلام کی طاقت کی حکومت قائم کی گئی. اتنا بڑا فاتح حکمران ہے، تقریباً 10 سال حکومت رہی عالم اسلام پر، اور یہ پورا عالم اسلام جو اس وقت تک فتح ہو چکا تھا ان کے زیر نگین تھا. اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا بڑا حاکم، اور اتنا زبردست ایڈمنسٹریٹر، نظم حکومت کا قائم کرنے والا، کہ گاندھی جب کانگریس میں، متحدہ ہندوستان میں انگریز کے دور حکومت میں الیکشن ہوئے اور کانگریس کے وزیر مقرر ہوئے، کانگریس کے وزیر ہندو تھے، تو کانگریس کا جو سب سے اونچا لیڈر تھا وہ گاندھی تھا. اس نے ان وزیروں کے نام جو ہدایت نامہ بھیجا جب وہ وزیر بنے، تو اس نے کہا کہ تمہیں صدیوں کے بعد اب حکومت تمہیں مل رہی ہے، اگر تم کامیاب حکومت چلانا چاہتے ہو تو ویسی حکومت کرو جیسی ابو بکر اور عمر نے کی. گاندھی کو بھی کوئی ملا نہیں ابو بکر اور عمر کے علاوہ. ہندوؤں نے بڑے ناک بھونک چڑھائے کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی مسلمانوں کے سامنے، تو گاندھی نے کہا کہ میں کیا کروں، پوری تاریخ میں مجھے کوئی ملتا ہی نہیں اتنا بڑا کامیاب حکمران جیسے کامیاب حکمرانی ان لوگوں کی تھی، ان دونوں کی تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا کامیاب حکمران ہے کہ دشمن بھی اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں حکومت کے سلسلے میں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا، عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوا یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا جس کا شرعی حکم معلوم نہیں، تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ تم نے کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم کریں یا نہ کریں، کیا فیصلہ کریں؟ تو تم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل، کوئی قول سنا یا فعل دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ اگر کوئی کہتا کہ میں نے دیکھا تو کہتے سے کوئی گواہ بھی لے آؤ. اور جب اطمینان ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ فعل کیا تھا، اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، مملکت کا قانون وہی بن جاتا تھا. ایسا کامیاب حکمران تھا وہ، ایسا پیروی پر پیروی کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی کا راز ہی اس میں تھا. کامیابیاں اس کو ملی اس واسطے رہی تھی کہ وہ کامل متبع تھا اور فرما بردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو قرآن کریم میں آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, تب تمہیں دو انعام ملیں گے, ایک یہ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے, اور دوسرے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو تفصیل سے پڑھا جائے اور اس کی عادت ڈالی جائے تو زندگی اتنی خوشگوار, اتنی آسان, اتنی کامیاب اور اتنی قابل رشک بن جائے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر حیرت کریں. میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, واقعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. سنت سے مراد میں صرف وہی کہہ رہا ہوں کہ سنت سے مراد وہ نہیں کہ نماز کی صرف سنتیں اتنی ہیں اور وضو کی سنتیں اتنی ہیں, نہیں, جو طریقہ زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صبح کو اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ غسل خانے میں استنجا کے لیے آپ کس طرح جاتے تھے؟ وہاں سے کس طرح آتے تھے؟ وضو کس طرح کرتے تھے؟ نماز کو کس طرح جاتے تھے؟ سنتیں کس طرح پڑھتے تھے؟ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ دعا کس طرح کرتے تھے؟ نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے باتیں کس طرح کرتے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے, صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے اور ان سے باتیں کرتے تھے. کسی نے کوئی خواب دیکھا تو وہ سناتا تھا. کبھی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں, کبھی کبھی دلچسپ باتیں بھی ہوتی تھیں, دل لگی کی باتیں بھی ہوتی تھیں. آپ ہنستے بھی تھے, ہنساتے بھی تھے. تو پھر گھر میں جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ عائشہ سے پوچھو, ام سلمہ سے پوچھو, حفصہ اور صفیہ سے پوچھو, ان ازواج مطہرات سے پوچھو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے, گھر کے کام کاج میں کس طرح حصہ لیتے تھے. جب گھر سے باہر نکلتے تھے, آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا, اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا؟ دشمنوں سے بات کرتے تھے تو کیسی بات ہوتی تھی؟ اپنوں سے بات ہوتی تھی تو کس طرح ہوتی تھی؟ آپ نے جب بکریاں چرائی تھی تو کس طرح چرائی تھی؟ جب آپ نے تجارت کی تھی تو کس طرح کی تھی؟ اور جب حکومت سنبھالی, اتنی بڑی حکومت جو آج تقریباً ایک درجن ملکوں پر پھیلی ہوئی ہے, تو اس حکومت کو کس طرح چلایا تھا؟ عدالت میں فیصلے کن اصولوں پر کرتے تھے؟ جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی, جہاد ہوتا تھا, تو انہیں جہاد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا اور دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا؟ بہادری اور شجاعت کیسی ہوتی تھی؟ سفر آپ کس طرح فرماتے تھے؟ سفروں میں نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ وضو کس طرح ہوتی تھی؟ تیمم کس طرح ہوتا تھا؟ یہ سب باتیں پوری زندگی کی صبح سے لے کر رات تک, جب رات کا وقت ہوتا گھر میں جاتے اور آرام نیند کے لیے لیٹتے تو آپ کس طرح لیٹتے تھے؟ آپ کے سرانے کیا رکھا ہوا ہوتا تھا جب رات کو سوتے تھے؟ یہ سب باتیں تفصیلات آپ کو ملیں گی, اور یہ کہاں ملیں گی؟ سنت سے ملیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ. یہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں, احادیث کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, اس باب کا جو فائدہ ہے بڑا, وہ یہ کہ ایک تو یہ بات معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کتنی ضروری ہے, ساتھ ساتھ اب پیروی کیسے کی جائے, طریقہ کیسے معلوم ہو. ہمارا اور آپ کا ملنا ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, اور اس کتاب جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں ختم ہوگی. ہفتے میں صرف ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے, اور ساری سنتیں اس کے اندر مذکور بھی نہیں ہیں. تو طریقہ کیا ہو, عمل کیسے سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, تو میں آپ کو اس کے لیے دو راستے بتلاتا ہوں. ایک یہ کہ رسول ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام ہے اردو میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے علوم اور فیوز سے ہم کو مالا مال فرمائے. اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ حدیث کی کتابوں میں سے نکال نکال کے صبح سے لے کر رات تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا وہ بہت تفصیل سے اس میں لکھ دیا. آپ مسکراتے تھے تو کس طرح مسکراتے تھے, ہنستے تھے تو کس طرح ہنستے تھے, پانی پیتے تھے تو کس طرح پیتے تھے, کھانا کھاتے تھے تو کس طرح کھاتے تھے, ساری تفصیلات اس میں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں. تو وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. اتنی اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے, کئی سو صفحے کی کتاب ہے. میں اس کو آج کل مصروف بہت ہے لوگ, وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا. جن حضرات کے پاس فارغ وقت ہے وہ تو چند روز میں اس کو پورے کا مطالعہ کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس فارغ وقت نہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ روزانہ طے کر لیں, مثلا سونے سے پہلے یا کوئی اور جو وقت بھی ان کو سہولت کا ہو. عام طور سے سونے سے پہلے کا وقت زیادہ سہولت کا ہوتا ہے مطالعے کے لیے, مختصر مطالعے کے لیے. بہرحال جس میں سہولت ہو, جس وقت سہولت ہو, مثلا ایک ورق روزانہ مقرر کر لے کہ ایک ورق کا روزانہ مطالعہ کریں, ایک ورق کے مطالعے میں کوئی دیر نہیں لگتی, مگر اس نیت سے کریں کہ کل سے اس پر ہمیں شروع کروں. تو بس اگر آپ نے اس نیت سے مطالعہ شروع کر دیا اور اگلے دن اس پر عمل شروع کر دیا, یہ سنت آپ کو یاد ہو جائے گی, آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو اس سنت یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل شروع کر دیا جائے. تو یہ کتاب لے لیجئے اور اس پر عمل شروع کیجئے اللہ کے نام پر. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد, ایک دم سے تو نہیں محسوس ہوگا, کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہوگی, چین سکون محسوس ہوگا, زندگی میں کاموں میں آسانی نظر آئے گی, کاموں میں برکت ہوتی نظر آئے گی, پیسے میں برکت, وقت میں برکت, کاموں میں برکت ہوگی. اور لوگ جو آپ سے نفرت کرتے, کوئی دشمن نہیں کرتا ہے, کوئی حسد کرتا ہے, وہی لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں, آپ فرد العزیز بنتے چلے جائیں گے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسی دلکشی ہے, ایسی کشش ہے کہ وہ تو آدمی کو کھینچتی ہے, کافر کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے. کافر بھی جب کسی سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھے گا تو اس کی طرف مائل ہوگا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, سنت سے مراد چند سنتیں نہیں ہیں بلکہ پورا طریقہ ہے زندگی. آپ دشمنوں سے کس طرح بات کرتے تھے, بچوں سے کس طرح کرتے تھے, اجنبیوں سے کس طرح کرتے تھے, آپ کا انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ دل موہ لیتے تھے, آپ پیار سے, محبت سے, نرمی سے بات فرماتے تھے آپ. تو خیر, تو ایک طریقہ, ایک دو طریقہ میں عرض کر رہا تھا. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب خرید لیجئے, دونوں طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دار العلوم کے مکتبہ دار العلوم سے مل جائے. اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو خطرہ ہو کہ یاد نہیں رہے گا تو نوٹ کر دیں, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آسان زبان میں لکھا. تو ایک کام تو یہ کیا جائے, اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ خوب سمجھ لیجئے کہ سنت پر عمل کرنے کی مشق ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے والے کی صحبت میں رہنے سے. ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے. اگر اگر ایسے حضرات نہیں ملتے جن کی زندگی 100% سنت کے مطابق ہو, تو جس کی زندگی نسبتاً زیادہ سنت کے مطابق ہو اس کی صحبت میں رہنا شروع کر. تو یہ بغیر صحبت کے نہیں آتا, نرے مطالعے سے کبھی نہیں آئے گا, یاد رکھیے. بلکہ صرف مطالعہ کریں گے تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جہل مرکب میں مبتلا ہو جائے گا. کتاب میں پڑھے گا اور سمجھے گا کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا, میں تو سنت پر عمل کرنے والا ہوں, ساری سنت پر عمل کر رہا ہوں, لیکن صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوگا, تکبر میں مبتلا ہو جائے گا, جہنم میں جائے گا, اللہ بنا میرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان لا یدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا, اللہ بنا میرے, جنت میں نہیں جائے گا. تو
جہل مرکب میں مبتلا ہو جائے گا, سمجھے گا کہ میں بڑا متقی ہو گیا حالانکہ متقی نہیں ہوگا. وہ سنت پر عمل کرنے کے طریقے آدمی سیکھتا ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر. مثلا آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ کسی گناہ کو پڑھتے ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو, اگر طاقت ہے تو طاقت سے روک دو ورنہ زبان سے روکو, اور اگر اس کو بھی نہیں تو دل سے برا سمجھو. اب آپ نے اس برائی کو روکنا شروع کر دیا طاقت کے ذریعے, ڈنڈا اٹھا کے لڑائی شروع کر دی, فتنہ فساد پھیل گیا. آپ کہیں گے میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا. طریقہ کیا ہے؟
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.